فرانس کا دارالحکومت پیرس۔ امام خمینی کی طویل جلاوطنی کے سفر کی تیسری اور آخری منزل تھا۔ اس وقت فرانس کی صدر ویلری جیسیکار ڈیسٹن تھی۔
ہمارا پیرس آنے کا کوئی پروگرام اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ سارے مسائل تھے جن میں ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے اور شروع سے جو کچھ ہوا سب خدا کی مرضی سے ہوا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا یا اب تک جو کچھ بھی عملی طور پر انجام دیا ہے، میں نہیں کہتا کہ میں نے اپنے طور پر یا اپنی مرضی سے کیا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں میں اپنی مرضی کو دخیل نہیں سمجھتا، اور یہی تمہارے بارے میں بھی یقین رکھتا ہوں۔ جو کچھ ہے اس کی مرضی سے ہے۔ جتنے بھی کام انجام پاتے رہے ان کے بارے میں قطعاً میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام مثال کے طور پر ہونا چاہیے، اور وہ ہو بھی جاتا تھا اور ہم اس کا نتیجہ بھی دیکھتے تھے۔
امام خمینی نے نوفل لوشاتو کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کیا۔ نوفل لوشاتو پیرس سے 25 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ آپ نے اس گھر میں اپنے بیٹے سید احمد اور گھر کے دیگر افراد کے ساتھ 85 دنوں تک قیام کیا، جبکہ آپ کی اہلیہ عراق میں ہی تھی۔ فرانس کی حکومت نے امام کو سیاسی سرگرمیوں سے روک دیا اور آپ کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ شاہ ایران کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔
لیکن امام نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور فرمایا، میں فرانس میں تقریر نہیں کروں گا اور انٹرویو بھی نہیں دوں گا، لیکن ایران کے لیے پیغام ارسال کروں گا اور ایرانی عوام کی تحریک انقلاب کی قیادت کروں گا۔
امام خمینی نے نامہ نگاروں کو انٹرویو دینے سے گریز کیا۔ نامہ نگاروں نے مجبوراً آپ کی تصویر گھر سے باہر لینا شروع کر دی۔ صحافی اور نامہ نگار اپنی رپورٹوں میں لکھتے کہ امام اپنے گھر میں محصور ہو گئے ہیں اور وہ کوئی انٹرویو نہیں دے سکتے۔
اس طرح کی خبروں کے منظر عام پر آنے سے فرانسیسی حکومت کی سیاسی ساکھ اور حیثیت پر سوالیہ نشان لگنے لگا۔
ایران کے کوچہ بازار میں حالات بحرانی ہونے لگے اور عوام نے احتجاج شروع کر دیا۔ فرانسیسی صدر جیسیکار ڈیسٹن کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے، وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں۔
ایرانی عوام بالخصوص تہران کے شہری ہر روز تہران میں فرانس کے سفارت خانے میں پھولوں کا گلدستہ لے کر جایا کرتے اور فرانس کے سفارت خانے اور فرانسیسی حکومت کا شکریہ ادا کرتے کہ اس نے امام کی میزبانی قبول کر لی ہے۔
البتہ فرانس کی حکومت ابتدا میں قدر محتاط تھی اور احتیاط سے کام لیتی تھی، لیکن بعد میں اس کا رویہ بدل گیا اور فرانسیسی حکام ہم سے محبت سے پیش آنے لگے، اور ہم اپنی باتیں اور مطالب توقع سے زیادہ کہتے اور شائع کرتے تھے۔ کبھی کبھی امریکی نیوز ایجنسیوں کے نمائندے بھی ہمارے پاس آتے اور ہم بھی اپنی باتیں کہتے تھے۔ وہ لوگ ہم سے کہتے کہ آپ کی یہ باتیں پورے امریکہ میں اور تھوڑا بہت امریکہ سے باہر بھی نشر ہوں گی، اور ہم نے بھی ایران کے مسائل جو حقیقت پر مبنی تھے اور جو کچھ ایرانی قوم پر گزر رہی تھی سب بیان کر دیے۔ ہر روز ایرانی جوان گروہ در گروہ جو یورپ میں اور بیرون ملک مقیم تھے مجھ سے ملنے آتے تھے۔
موسم سرما بہت جلد آ پہنچا اور عید ولادت حضرت عیسیٰ یا کرسمس کی آمد کی علامت کے طور پر برف گرنا بھی شروع ہو گئی۔
کرسمس کی رات سے پہلے سے پہر کو حضرت امام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی شب ولادت ہے۔ ہمارے پڑوسیوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہم سے ملنے کے لیے لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لہذا ایسا کرو کہ کچھ تحفے تحائف اور مٹھائیاں حضرت مسیح کی شب ولادت کی مناسبت سے ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔
امام کے بیٹے سید احمد اور کچھ دیگر ایرانیوں نے جنہیں فرانسیسی زبان آتی تھی پڑوسیوں کو گھر گھر جا کر پھولوں کے گلدستے اور مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دی۔
اگلے دن صبح میں سو کر اٹھی. عام طور پر میں نماز صبح کے بعد جو امام کے ساتھ جماعت ادا کرتی تھی گھر کے تھوڑے فاصلے پر واقع نانبائی کی دکان سے روٹی لائے کرتی تھی اور صبح کا ناشتہ ہوتا تھا. اس دن بھی میں اس مقصد سے باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ گھر کے باہر سڑک پر نامہ نگاروں کا ایک ہجوم ہے اور سب کے ہاتھوں میں کیمرے ہیں اور سب کے سب کیمرے آمادہ کیے ہوئے اوپر اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں.
پھولوں کے گلدستے اور مٹھائیاں تقسیم کیے جانے کی خبر ہر طرف پھیل گئی. نامہ نگار آ کر پوچھ رہے تھے کہ کیا امام حضرت مسیح کے یوم ولادت پر گلدستے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو کیوں؟ امام کی نظر میں عیسیٰ مسیح کون ہے؟ یہ سبھی صحافی اور نامہ نگار امام سے انٹرویو کرنا چاہتے تھے.
آپ نے کیا کیا ہے کہ دنیا کے سبھی ممالک خواہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے اور تمام بڑی طاقتیں آپ کے خلاف ہو گئی ہیں؟ کوئی ملک بھی آپ کا حامی نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟
اس لیے کہ کوئی بھی حکومت بے غرض نہیں ہے، سب اپنے مفادات کی خواہاں ہیں. ایران ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس بے پناہ قدرتی ذخائر ہیں اور مفاد پرست افراد اس پر نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں. اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرتی ذخائر ہمارے ہیں اور ان پر ہمارا اختیار ہونا چاہیے اور یہ ہمارے مفادات ہیں، تو ان لوگوں کو برا لگتا ہے. جن لوگوں نے ہمارے موقف کی مخالفت کی ہے ان کے بارے میں سب پر واضح ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. ان میں سے ایک امریکی حکومت ہے جو مفت میں ہمارا تیل چاہتی ہے، ایک سوویت یونین کی حکومت ہے جو ہماری گیس لے جانا چاہتی ہے، اور ایک برطانوی حکومت ہے جو تیل اور گیس دونوں مفت میں لینا چاہتی ہے.
نوفل و شاتو میں امام کے 2 مہینے 25 دن قیام کے دوران اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے صحافیوں اور نامہ نگاروں نے امام خمینی سے 450 انٹرویو کیے، یعنی اوسطاً روزانہ 5 انٹرویو امام سے لیے گئے. اس کی وجہ سے تیزی کے ساتھ دنیا والوں کو امام کی شناخت حاصل ہو گئی اور دنیا امام کو شاہ کے مخالف ایک عظیم قائد کے طور پر پہچاننے لگی.
سپہر کے لیے امام سے وقت لیا تاکہ ان سے ملاقات کروں. ہم سب لوگ چہار زانو ہو کر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. میں ان کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا لگا وہ بھی پورے یقین کے ساتھ کہ وہ صحیح معنوں میں ایک غیر معمولی قائد ہیں، باوقار، با شخصیت، باروب، متین، انتہائی زیرک، بہت ہی دور اندیش اور مسائل سے مکمل آگاہ، انتہائی پرسکون اور پورے وجود کے ساتھ سوال کرنے والے کی باتوں کو بغور سننا اور مختصر مگر جامع اور مدلل جواب دینا، ان سے آنکھیں چار کرنا بہت مشکل ہوتا. ان کا روب و جلال اور ان کا وقار ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کوئی ان سے نگاہیں چار کر سکے.
دروازہ کھول کر اندر آ گئے. جب پہلی بار میری نظر ان پر پڑی تو ان کی پہلی ہی نگاہ سے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہم ایک پروقار اور با شخصیت شخص کے سامنے کھڑے ہیں. ان کی نگاہیں بہت ہی گہری تھیں، ان کا چہرہ با روب تھا، لیکن جب وہ مسکراتے تھے تو انتہائی مہربان نظر آتے تھے. البتہ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ وہ بہت کم مسکراتے تھے.
شخصیت بسیار عجیب،
آپ کی شخصیت بہت ہی عجیب و غریب شخصیت تھی. یہ بتانا حقیقت میں ایک سخت مرحلہ ہے کہ امام کی کیسی شخصیت تھی. بہت ہی بلند و بالا شخصیت کے مالک تھے. مجھے ایسا لگتا جیسے نور کے ایک حالے نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور جہاں بھی جاتے یہ حالہ ان کے گرد ہوتا. خواہ وہ باہر جاتے یا گھر کے اندر کمرے میں، مقناطیسی قوت کی مانند ایک شے، یا آپ جو بھی اس شے کا نام دیں، امام کے گرد ہوتی اور ان کے وجود میں ہویدہ تھی. جب آپ تکلم فرماتے تو میں ان کی باتوں کو تیزی سے لکھتا. میں اپنے ہوش و حواس پر بھرپور کنٹرول رکھتا کہ میں امام کی باتیں لکھ رہا ہوں، ذہن ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے، کیونکہ امام کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ ہر شخص کو بہت تیزی کے ساتھ بے خود کر دیتی اور اپنی جانب کھینچ لیتی تھی.
نوفل و شانتو بہت جلد امام کے انقلابی اڈے میں تبدیل ہو گیا، اور شاہ مخالف بہت سی شخصیتوں نے نوفل و شانتو کا سفر کیا تاکہ شاہ مخالف واحد لیڈر اور قائد سے ملاقات کر سکیں.
ایسا نہیں ہے کہ جس بات نے لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے وہ خارجہ امور ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ داخلی امور ہیں. ہم وہی بات کر رہے ہیں جو عوام چاہتے ہیں. جو اسلام چاہتا ہے، جو ملت اسلام چاہتی ہے۔ ہم نے ان باتوں اور مسائل کو لے کر قیام کیا ہے، اس لیے لوگ ہماری حمایت کر رہے ہیں۔ اور چونکہ میں اس مسئلے سے زیادہ آشنا رہا ہوں، اس لیے شاید لوگ میری طرف زیادہ متوجہ ہیں۔
نجف سے ایران امام کے اعلانیوں اور ریکارڈ شدہ پیغامات کو جس روش سے منتقل کیا جاتا تھا، وہ روش فرانس میں بالکل تبدیل ہو گئی۔ اب فرانس کے چارلز ڈی گال ہوائی اڈے اور دیگر ہوائی اڈوں سے امام کے ریکارڈ شدہ پیغامات آسانی کے ساتھ ایران بھیجے جا رہے تھے۔ وہ کیسٹیں اور پیغامات جو لوگوں کو روز بروز انقلابی بنا رہے تھے اور ساتھ ہی شاہ کے مظالم اور کرتوتوں کا پردہ بھی فاش کر رہے تھے۔
جب امام پیرس میں تھے تو میرا بیٹا امام کی تقریروں اور پیغامات کی کیسٹیں میرے لیے بھیجا کرتا اور میں انہیں ترجمے کے لیے دے دیتا اور پھر ان کو سنتا۔ اس کے بعد شام کے صدر حافظ اسد کو دیتا۔ انہیں امام کی باتیں اور تقریریں بہت اچھی لگتی، اور ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ بالآخر ایک انقلابی رانی پیدا تو ہوا۔
1964 میں جب سے شاہ نے امام کو ترکی جلا وطن کیا تھا، اس وقت سے لے کر بعد کے 13 برسوں تک وہ اطمینان و سکون کا احساس کرتا تھا۔ اس کا جو دل چاہا اس نے کیا۔ اس 13 سال کے عرصے میں ایسا کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا جو قابل ذکر ہوتا۔ اگرچہ نجف سے امام کے پیغامات اور اعلانیوں کے ایران پہنچنے پر اسے کسی حد تک پریشانی یا ناراضگی ہو جایا کرتی تھی، لیکن مجموعی طور پر وہ کوئی زیادہ پریشان بھی نہیں تھا، کیونکہ امام کے بیانات اور اعلانیوں کو وہ اپنے لیے کوئی سنگین خطرہ نہیں سمجھتا تھا۔ عملی طور پر امور اور حالات پر اس کا کنٹرول تھا، اور امام کے انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے زیادہ تر شاگرد ساواک کی جیلوں میں تھے یا پھر ساواک کی ان پر گہری نظر تھی۔ خاص طور پر قم میں امام کے دفتر پر انٹیلیجنس کے افراد کا ہر وقت پہرا ہوتا تھا، اور ہر آنے جانے والے پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ آپ جب حالات پر نظر ڈالتے تو کہیں سے انقلاب کا کوئی اثر نظر نہ آتا، لیکن 3 مہینوں کے اندر ایران کا سیاسی افق اچانک تبدیل ہو گیا، اور اس کی رنگت ایسی تبدیل ہوئی کہ جس کی کوئی پہلے سے پیشین گوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 9 اپریل 1977 کو امام کے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ نجف میں شہید ہو گئے۔ سب جانتے تھے کہ عراق کے باسی عناصر اور ایران کی ساواک تنظیم اس قتل کے ذمہ دار ہیں، اگرچہ کوئی ثبوت ہاتھ میں نہیں تھا۔ تبریز کے عوام نے سید مصطفیٰ خمینی کے 40ویں کے موقع پر مجلس عیسیٰ علیہ ثواب منعقد کی، اور شاہ اس مجلس عیسیٰ علیہ ثواب پر پابندی نہیں لگا سکا، اور یوں ایک بار پھر مجلس ترہیم میں لوگوں کی زبان پر امام خمینی کا نام آیا، بلکہ مجلس کے بعد ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے امام کا نام لوگوں کی زبان پر آیا، اور امام کا نام لوگوں کی زبان سے دور دور تک سنا گیا، اور یہ بظاہر 13 برسوں کی فراموشی کے بعد ایسا ہوا۔ شاہ اس واقعے کو یہ سمجھ کر کہ لوگوں نے غم و غصے میں ایسا کیا ہے نظر انداز کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس واقعے سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حکومت فوجیوں کے سپرد کر دی، نتیجے میں سڑکوں پر فوج تعینات ہو گئی۔ شاہ کے اس اقدام پر لوگوں میں تشویش اور تجسس بھی پیدا ہوا، اور شاہی حکومت کے خلاف غصہ بھی بھڑک اٹھا۔ لوگ شاہی حکومت سے بزن ہونے لگے۔ اس درمیان روزنامہ اطلاعات نے امام خمینی کے خلاف، وہ بھی سید مصطفیٰ خمینی کی شہادت کے 3 مہینوں بعد، ایک مقالہ شائع کر دیا۔ اس مقالے سے ایرانی معاشرے میں، جو پہلے سے ہی بحرانی کیفیت میں تھا، دھماکہ ہو گیا۔ ایران میں صفوی دور حکومت سے خاص سیاسی توازن تھا، اور وہ توازن شاہی حکومت کی طاقت اور مرجعیت کی طاقت کے درمیان تھا۔ صفوی اور قاجاری دور میں یہ توازن برقرار رہا، خواہ مرجعیت کی یہ طاقت نجف میں رہی ہو یا قم میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن توازن بہرحال برقرار تھا۔ مگر پہلوی حکومت نے اس توازن کو درہم برہم کر دیا، اور شاہ کو اس توازن کا احترام نہ کرنے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، اور یہ عوام کے عظیم انقلاب کا آغاز تھا۔ تبریز شہر نے شہدائے قم کی یاد میں چہلم کیا، اور وہاں مجلسیں برپا ہوئیں اور احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے۔ عوام کی شاہ کے کارندوں سے جھڑپیں بھی ہوئیں، اور کئی افراد مارے بھی گئے۔ بعد میں یزد شہر میں شہدائے تبریز کا چہلم منایا گیا، اور وہی حادثہ دہرایا گیا، اور متعدد لوگ شہید ہوئے۔ جس کے بعد آبادان شہر میں شہدائے یزد کا چہلم منایا گیا، اور چند ہی مہینوں کے بعد یہ سلسلہ ایران کے تمام شہروں میں شروع ہو گیا اور اسے اربعینی تحریک کے نام سے شہرت حاصل ہو گئی، اور اب پوری قوم بفر چکی تھی، انقلاب کی مشینری حرکت میں آ گئی۔ اٹھ کھڑے ہو، بیدار ہو، دشمن بہت طاقتور ہے، سر سے پیر تک مسلح ہے، مشین گنوں اور توپوں کے ساتھ میدان میں آیا ہے، لیکن آپ لوگ ان اسلحوں سے خوف زدہ نہ ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حق آپ کے ساتھ ہے اور خداوند عالم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ ڈریے نہیں، کیونکہ انشاءاللہ میدان میں کامیابی آپ کو ہی ملے گی۔ شاہ نے کئی بار ٹیلی ویژن سے تقریر کی، اور اس نے کوشش کی کہ مارے جانے والوں کی تعداد بہت کم کر کے لوگوں کو بتائے۔
بدترین کام جو انجام دیا گیا کیا تھا؟
میں سمجھتا ہوں کہ حکومت لوگوں کو ضروری سہولیات مہیا کرانے میں ناکام رہی ہے، اور دوسرا مسئلہ حکام کی بدعنوانی کا ہے۔
آپ اس بات پر پشیمان نہیں ہیں کہ کیوں بدعنوان عناصر کو حکومت سے برطرف نہیں کیا؟
اگر مجھے اس کی خبر ہوتی تو ضرور یہ کام کرتا۔
صورتحال اور زیادہ پیچیدہ حالت میں آگے بڑھ رہی تھی، حالات خطرناک ہو رہے تھے، لوگوں کا خون بہ رہا تھا۔ ساواک نے بڑے پیمانے پر لوگوں کی دھر پکڑ اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ خاص طور پر ساواک کا نشانہ یونیورسٹی اور کالجوں کے طلبہ تھے، کیونکہ اس مرحلے پر مظاہروں اور احتجاجی اجتماعات میں وہی پیش تھے۔
طلبہ کی ایک بڑی تعداد وائٹ ہاؤس کے سامنے اور کچھ دیگر مقامات پر دھرنا دے کر بیٹھ گئی ہے۔ یہ طلبہ اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں اور آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ان کا قتل عام کر رہے ہیں یا انہیں ایذائیں دے رہے ہیں اور ان کو کچل رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مجبور ہیں کہ اپنے چہروں پر نقاب ڈالے رہیں، کیونکہ اگر وہ اپنے چہرے کھلے رکھیں گے تو آپ لوگ انہیں پہچان لیں گے، آپ کی سیکورٹی ایجنسیاں انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیں گی، ایذائیں دیں گی۔ کیا یہ الزامات صحیح ہیں؟
ساواک کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک کمیونسٹ اقدام ہے، اور اسی طرح یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں، تاکہ طلبہ کو حکومت ایران سے دور کر دیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے بہت ہی خوشی ہوگی ان میں سے کسی ایک طالب علم سے مل کر جنہیں ساواک نے ایذائیں پہنچائیں یا شکنجے دیے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ایک شخص بھی آپ کو مل سکے گا۔
اگر شریعت مقدس کا حکم مانے نہ ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں، کان کے پیچھے کے حصوں اور سینے پر موجود زخموں کے وہ نشانات دکھاتی جو ساواکیوں نے سگریٹ بجھا کر مجھے دیے تھے اور جس طرح سے مجھے ایذائیں پہنچائی تھیں۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ساواک نے نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں کے ساتھ کیسے کیسے ظلم کیے ہیں۔ میں نے خود یونیورسٹی کے ایک جوان طالب علم کو دیکھا جس کا سن شاید 22 یا 23 سال تھا۔ اس کو اسپرنگ دار ایک چار پائی پر اس طرح سے لٹائے ہوئے تھے کہ اس کا برہنا جسم چار پائی کے نیچے سے بھی دکھ رہا تھا، اور اس چار پائی کے نیچے انہوں نے آگ روشن کر رکھی تھی جس سے اس بچے کا جسم جل رہا تھا، اور اس کے گوشت جلنے کی بو سے وہاں موجود لوگوں کو سخت ذہنی اذیت ہو رہی تھی اور ہم سبھی لوگ بے ہوش ہو گئے تھے۔ لیکن ساواکی ایجنٹ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے تھے کیونکہ انہیں ٹریننگ ہی ایسی دی گئی تھی۔
حقیقتاً طاقت فرساست۔
جس نے میرے دل پر یہ داغ دیا ہے تو اس کو بھی ایسا ہی داغ دے۔ یہ محمد 7 سال کا تھا جب اس کا باپ اس دنیا سے سدھارا، یہ بچہ یتیم تھا، میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، اسے کیوں گولی مار دی؟ بے گناہ اور بے خطا بچہ دو سال تک ظالم کی اذیتیں برداشت کرتا رہا۔ یہ محمد حسن مظاہری تھا، محمد 25 سال کا تھا۔ کاش تیری اماں مر گئی ہوتی۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میری شادی کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم فوجی ٹریننگ مکمل کرو، میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ ہائے میرا بیٹا، اب اس کا جنازہ بھی مجھے نہیں دے رہے ہیں۔ واشنگٹن، جو اس وقت کیمپ ڈیوڈ معاہدے کا راستہ ہموار کرنے میں سرگرم تھا، ایران کے واقعات کے بارے میں سی آئی اے کی رپورٹوں کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا۔
ایران شاہ کی مدبرانہ قیادت میں ایک پرسکون اور پائیدار جزیرہ ہے، وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ بحران رہتا ہے۔ یہ تمہارے اور تمہاری قیادت کے لیے، اے شاہ باشکو، ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس سے تمہاری لیاقت، صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ تم عوام سے کتنی محبت کرتے ہو اور ان کا کس قدر احترام کرتے ہو۔
سازمان سیاہ در این خصوص
اس سلسلے میں سی آئی اے کا نشانہ صحیح نہیں لگا۔ قومی اور کمیونزم سے متعلق مسائل میں سی آئی اے کو کافی معلومات تھیں، اور ان مسائل میں وہ آسانی سے دخیل ہو جاتی تھی۔
الحمد للہ رب العالمین۔
1978 میں عید الفطر کے دن نماز عید کی امامت امام خمینی کے شاگرد ڈاکٹر مفتے نے کی۔ نماز کے بعد لاکھوں افراد نے جلوس نکالا۔ مظاہرین میں بہت سے لوگوں نے کفن پہن رکھا تھا تاکہ شاہ سے اپنی مخالفت کا برملا اعلان کر سکیں۔ شاہی فوجیوں کو بھی گولیاں چلانے کا حکم ملا ہوا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ جو بھی مظاہرہ کرے اسے گولی مار دو۔ 2 ستمبر 1978 بروز جمعہ بریگیڈیئر اویسی نے، جو جلاد تہران کے نام سے معروف تھا، جالے اسکوائر پر موجود لوگوں کی بھیڑ پر گولیاں چلا دینے کا حکم دے دیا۔ مغربی نیوز ایجنسیوں نے جو خبریں دی تھیں ان کے مطابق تقریباً 4000 افراد خاک و خون میں غلطہ ہو گئے، اور اس دن کو ایرانیوں کے نزدیک جمعہ سیاہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا، اور جالے اسکوائر کا نام بدل کر شہدا اسکوائر رکھ دیا گیا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، جس کے یہاں رحم و مروت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کی جیلوں میں ہزاروں سیاسی قیدی تھے۔ میں بہت ہی معتبر اور دقیق اعداد و شمار کے مطابق یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگرچہ امریکی اسے مسند اقتدار پر لائے تھے، مگر وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کے یہاں کسی قسم کی کوئی انکساری نہیں تھی کہ کم از کم یہ سمجھ سکے کہ وہ کیا ہے اور کس قوم پر حکومت کر رہا ہے۔
اے شہنشاہ، یہ غلام اس وقت اپنی کابینہ اور وزیروں اور حکومت کے کارکنوں کی طرف سے آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہے۔
فوج کی ہر یونٹ بغیر کسی استثناء کے سب کی سب 100% شاہ کی مطیع اور فرما بردار ہیں۔
فوجی ماہرین اور شاہی جنرلوں کے خیال میں فوج کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہونا چاہیے تاکہ شاہی حکومت کی ضروری حمایت و پشت پناہی کر سکے۔ شاہ کی فوج اس وقت فوجی ساز و سامان کے لحاظ سے دنیا کی پانچویں فوج تھی، اور 1970 کے عشرے کے وسط میں شاہ کی فوج میں فوجیوں کی تعداد 7 لاکھ تھی، اور جو بھی اس فوج سے الجھتا یا ٹکراتا گویا وہ خودکشی کر رہا ہوتا تھا۔ امام خمینی کی حکمت عملی یہ تھی کہ فوج کو اس سے متصادم ہوئے بغیر نہتھا کر دیا جائے۔
این است کہ امام بے مردم
یہ پیغام دے دیا تھا اور اپنی یہ حکمت عملی سب پر واضح کر دی تھی کہ جب آپ لوگوں کا فوجیوں اور سپاہیوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو ان سے متصادم ہونے کے بجائے ان سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں۔
امام فرماتے ہیں فوج سے متصادم نہ ہوں، اس کے سامنے آئیں، بلکہ فوج کا دل جیتیے۔ اگرچہ فوجی آپ پر فائرنگ کریں پھر بھی آپ ان سے محبت سے پیش آئیے۔ آپ کا خون اور ان سے آپ کی محبت اور جو جانیں آپ خدا کے سپرد کریں گے، یہ ساری باتیں فوج کو سمجھنے پر مجبور کریں گی اور وہ آپ لوگوں کے عزم و ارادے اور خواہشات کو تسلیم کر لے گی۔ ہر شہید کا خون خود ایسا ناقوس ہے جو سینکڑوں لوگوں کو آگاہ و بیدار کرتا ہے۔
امام خمینی نے جو ایک نعرہ ہم لوگوں کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم لوگ جلوس نکالیں اور مظاہرہ کریں تو یہ نعرہ لگائیں کہ برادر ارتشی چرا برادر کشی، یعنی اے میرے فوجی بھائی اپنے بھائی کا قتل کیوں۔ جب ہم لوگ سڑکوں پر نکلتے تو آگے آگے صف میں کچھ لوگ پھول لیے ہوتے، اور جب فوجیوں کے قریب پہنچتے تو یہ پھول انہیں پیش کرتے اور اپنے ہاتھوں میں لیے پھولوں کو ان کی بندوقوں کی نالیوں میں سجا دیتے تھے۔
امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ شاہ کی خدمت نہ کیجئے، کیونکہ شاہ خوش شیطان ہے اور آپ لوگ خدا کے ایسے سپاہی ہیں جنہیں محروم و مستضعف بنا دیا گیا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں پر گولیاں چلائیں، کیونکہ جو بھی گولی ایک مسلمان کے سینے پر لگے گی در حقیقت وہ قرآن پر لگے گی۔ آپ لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیے، اپنے گاؤں اور دیہاتوں کو۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ مسجدوں کی طرف اور خدا کی طرف لوٹ جائیے۔
امام کی یہ حکمت عملی کہ ہم اپنی فوج کے خلاف اسلحہ نہ اٹھائیں اتنی کارگر ثابت ہوئی کہ جب ہم لوگوں نے اعلان کیا کہ امام نے حکم فرمایا ہے کہ فوجی اپنے بنکروں سے فرار کر جائیں تو فرار کرنے کے لیے سادہ لباس کی کمی ہو گئی، اور ہم لوگوں نے اعلان کیا کہ لوگ سادہ لباس لے کر آئیں تاکہ ہم فوجیوں کے بدن سے فوجی لباس اتروائیں اور انہیں سادہ لباسوں میں ملبوس کریں۔ حتیٰ بعض اوقات شاہ کے دور کے فوجی افسران ڈیوٹی سے فرار کر جانے والے فوجیوں کو صرف اس لیے پہچان لیتے تھے کہ فوجیوں کے سر منڈے ہوتے تھے یا سر کے بال بہت چھوٹے ہوتے، تو ہم لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ملک کے جتنے جوان ہیں سب اپنے سر کے بال منڈوا دیں تاکہ فراری فوجیوں کو پہچانا نہ جا سکے۔
امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گروہ گروہ تین تین کر کے ایک ایک کر کے فوجیوں کو رہا کریں، اپنے اسلحے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ یہ اسلحے خدا کے سپاہیوں کے اسلحے ہیں۔ جب امام نے فوج کو یہ حکم دے دیا اور بہت سے فوجی قوم کے آغوش میں لوٹ آئے تو آپ نے اپنی توجہ بازار کی سمت مبذول کی، وہ بازار جس کے ہاتھ میں معیشت اور اقتصاد کی نبض تھی اور جس کے حوزہ علمیہ سے گہرے تعلقات تھے۔ بازار نے بھی امام کی دعوت پر لبیک کہا اور ہڑتال شروع کر دی۔ ہر طرف دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہو گئے، اور اس ہڑتال سے شاہی حکومت کو سخت اقتصادی دھچکا پہنچا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ہڑتال نے شاہی حکومت کی معیشت کو مفلوج کر دیا۔ اس کے بعد امام نے آئل ریفائنریوں کو اور تیل کمپنیوں کے ملازمین کو حکم دیا کہ جتنا تیل ملک کے اندر استعمال ہو اتنی ہی سپلائی کریں، بیرون ملک سپلائی کو منقطع کر دیں۔